معنا لهذا وما كنا لنقتدي الا من هدانا الله والصلاه والسلام على النبي الامين الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق والمؤمن المقتدي بالحق وعبره الطيبين الطاهرين. کسی مسائل کے سلسلے میں کافی عرصے سے ہماری گفتگو نہیں ہو سکی تھی اور شاید یہ بات بھی ذہن سے نکل گئی ہے کہ آج کل کون سا مسئلہ موضوع بحث کا بات ہو رہی تھی میراث کے مسائل پر. اور جیسا کہ آپ میں سے اکثر کا مشاہدہ ہوگا یعنی میراث کا مسئلہ وہ ہے جسے وقت پر صحیح انداز سے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں حل نہ کرنے کی وجہ سے خاندانوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں, سگے رشتہ داروں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و عداوت کی آگ بھڑکتی, اور وہ لوگ جو بظاہر اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کے انتقال کے وقت یہ سوچنے اور تصور کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت بیٹھ کر اس کی جائیداد کا تصفیہ کریں, وہ اس کے طویل عرصہ گزر جانے کے بعد افسوس کرتے اور پچھتاتے ہیں کہ کاش اسی وقت ہم نے اس مسئلے کو طے کر لیا ہوتا تو آج اس زحمت و پریشانی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑتا. ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی بدترین چیز جو داخل ہو گئی اور جس کی وضاحت تو انشاءاللہ میں کسی ایسے ہی موقع پر کروں گا کہ جب اخلاقیات کا موضوع زیر بحث ہوگا, لیکن یہ ایک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی. لفظ ہمارے معاشرے سے مراد میری عام شیعوں کا معاشرہ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہو اس کے معاشرے میں یہ چیز نہ ہو, لیکن ہمارے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جو شیعہ ہیں خاص طور پر سادات کرام, ان کے اندر ایک چیز بہت بدترین داخل ہو چکی ہے جو بعد میں ان کے لیے زحمتیں لے کے آتی ہے اور وہ پلٹ پلٹ کے اسلام کو کھوجتے ہیں, اور وہ یہ شگون کا تصور, یعنی خوشی کے موقع پر کوئی ایسی چیز ہو جانا جس کا تعلق غمی سے ہو, غم سے ہو, یہ ان کے نزدیک ناقابل تصور اور ناقابل برداشت ہوتا ہے. مثلا اگر شادی بیاہ کے موقع پر کسی کی موت کی بات کی جائے یا کسی کی زندگی میں کسی کے مرنے کے بارے میں سوچا جائے یا نکاح کے موقع پر طلاق کا مسئلہ کھڑا کیا جائے تو معاشرے کے مرد بھی لیکن خاص طور پر عورتیں اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتے اور پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس نے اس خوشی کے موقع پر اس چیز کا نام لے لیا جو تمام خوشی کو ضائع کرنے والی چیز ہے. یہی تصور ہے جو آگے بڑھ کر اتنا سخت بن جاتا کہ شادی بیاہ کی رسومات کے موقع پر بیوہ عورت کو قریب بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پرچھاوا, اس کا سایہ, اس کی پرچھائی دلہن پر پڑ جائے اور اس کی قسمت بھی ایسی ہی ہو جائے. اب اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب یہ کچھ چیز کتنی بدتر ہے, موت کا ایک وقت مقرر ہے, اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. طلاق شریعت کا ایک مسئلہ ہے, اگر اس کا ذکر وقت نکاح ہو جائے تو اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. لیکن بس وہ جو ایک ہندوؤں کے معاشرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ جو ایک شگون کا اور نحوست کا تصور آ گیا ہے اسی نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا. چنانچہ ایک مسئلہ جو بہت پیدا ہو گیا تھا ایک زمانے میں اور ابھی کچھ گھرانوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر شادی ہو گئی, شوہر ظالم نکلا, اب بیوی کیا کرے؟ طلاق لینا چاہتی ہے, وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے, ستا بھی رہا ہے, تنگ بھی کر رہا ہے, مصیبتوں میں بھی ڈال رہا ہے, لیکن طلاق نہیں دے رہا. اور عورت جو ہے وہ آزادی چاہتی ہے, وہ اس رشتے کو توڑنا چاہتی ہے, مرد طلاق دینے کو تیار نہیں. اور اس وقت ایک مرتبہ پڑھے لکھے نوجوان غرا غرا کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب جس نے طلاق کا اختیار شوہر کے ہاتھ میں دے کر عورت کو بالکل اس کا تابع فرما بردار اور قمیض و لونڈی بنا دیا. اب وہ عورت بیچاری ظلم کا خاتمہ کر ہی نہیں سکتی ہے, طلاق تو مرد کے ہاتھ میں, لیکن اسلام نے اس کے لیے کتنا اچھا اصول رکھا. لیکن وہ اصول ایسا ہے کہ وقت نکاح کسی کے سامنے آپ اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے. یعنی اگر وقت نکاح یہ طے کر لیا جائے کہ بیوی طلاق لینے کے سلسلے میں اپنے شوہر کی جانب سے اس کی وکیل بن سکتی, دوسرے الفاظ میں یہ اگر یہ جملہ ہمارے سماج کے اعتبار سے غلط ہے, مگر سمجھانے کے لیے کہ بیوی کو طلاق کا حق دے دیا جائے کہ بیوی جب چاہے وہ طلاق حاصل کر سکتی, نکاح کے وقت بیوی یہ حق لے سکتی ہے اپنے شوہر سے, البتہ اس کی تھوڑی سی ایسی تفصیل ہے کہ شوہر کا وکیل بن کے یہ حق لے. تو بہرحال اگر اس وقت یہ حق دے دیا جائے تو یہ مسئلہ بلند ہی نہ ہو. شوہر اگر زیادتی کرے تو بیوی چاہے تو اس سے طلاق لے سکتی ہے, بیوی زیادتی کرے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے. لیکن نکاح کے وقت, میں ان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو یہ مسئلہ معلوم بھی, نکاح کے وقت یہ مسئلہ کسی کے سامنے رکھیں کہ اپنی لڑکی کو طلاق کا حق دلوا دیجیے, تو وہ ایک مرتبہ یہ سوچتے بلکہ برا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی نکاح ہو رہا ہے, یہ شگون کا موقع ہے, تمام زندگی ان کو خیریت سے گزارنا, دیکھو یہ شخص کہاں سے آ گیا, ہمارے نکاح میں نحوست ڈال رہا, ابھی سے طلاق کی بات کر رہا, ابھی سے طلاق کا مسئلہ پیدا کر رہا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس وقت تو خوشی کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے وہ آدمی سب سے بدتر محسوس ہونے لگتا ہے جس نے طلاق کے حق کی بات کہی, جبکہ اس نے طلاق کی بات نہیں کہی. لیکن وہی تصور معاشرے کا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جس کا تعلق بدشگونی سے ہو. چنانچہ بعد میں جب اس مسئلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے طلاق کا لفظ سننے پر تیار نہیں ہوتے ہیں, بعد میں جب پھنستے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے اس پر عمل کر دیا ہوگا, یا کچھ زیادہ ٹھیک اور بے غیرت ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اسلام صحیح مذہب نہیں جس نے ہمارے لیے کوئی عدل و انصاف کا راستہ ہی نہیں رکھا. بہن ہی یہی مسئلہ اسی ریاست اور میراث کا مسئلہ. اب معاشرہ ہمارا مجبور کرتا ہے, چاہے شرن اس بات میں کتنی ہی قباحت اور برائی اور خرابی, اور معاشرے کے اعتبار سے بھی اس بات میں برائی اور خرابی, لیکن پھر بھی معاشرہ مجبور کرتا کہ بیٹے اپنے باپ کی زندگی میں جا کر اس سے نہیں کہہ سکتے کہ بابا ابھی تو آپ زندہ ہیں, معاملہ چل رہا ہے, لیکن جب آپ مر جائیں گے تو کہیں ہم میں اختلاف پیدا نہ ہو, آپ آج اس اختلاف کو ابھی سے طے کر دیجیے. ہمارا معاشرہ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے, یہ کیسے بیٹے, ان کا قید ہو گیا ہے, باپ زندہ ہے, اس کے مرنے کی تمنا کر رہے ہیں, ابھی باپ مرا نہیں اور اس کی میراث تقسیم کرائی جا رہی. ہمارا معاشرہ یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بیٹے اپنی ماں کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ ابھی تو آپ حیات ہیں اور خدا آپ کو طول عمر دے, لیکن موت بہت ہے, ہر ایک کو موت آنا ہے, ہر ایک کا انتقال ہونا, آپ ابھی سے اس مسئلے کو طے کر دیجیے اپنی وصیت کے ذریعے سے, یا بغیر وصیت کے بھی ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دیں جو بعد میں اختلاف پیدا کر سکتی ہیں. یہ لباس کس کا ہے, یہ مکان کس کا ہے, یہ برتن کس کے ہیں, یہ زیور کس کے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو یاد آ رہی ہوں گی, میں نے گزشتہ تقاریر میں تفصیل کے ساتھ بیان کی. آپ اگر یہ کہا جائے کسی ماں سے تو ماں چاہے برا مانے نہ مانے, لیکن خود آپ سوچیے کہ پورا خاندان کتنا برا مانے گا, اور ان بیٹوں کو کیسے کیسے القاب سے نہ نوازا جائے گا جنہوں نے ماں کی زندگی میں اس کی موت کی بات کر دی اور ماں کی زندگی میں اس سے وصیت کی تمنا ظاہر کی. کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے اس کو, اور اس سے بڑھ کر مر گئی اگر ماں یا باپ اور اس وقت کوئی بیٹا یا بیٹی کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم ماں کو دفن کر کے آئے, اس سے پہلے کہ سوئن بھوک زیارت کی مجلس ہو, آؤ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں, یہ طے کر لیں کہ کس انداز سے ماں کی یا باپ کی میراث کو ہمیں چلانا ہے, یا کہنے بیوی سے پوچھ لیں کہ اپنے شوہر کی میراث کے بارے میں تم کس انداز سے ہم سے مصالحت کرنا چاہتی ہوں. تو کوئی شخص بھی اس پر راضی نہیں ہوگا, اور بلکہ پورا معاشرہ اور خاندان بھی کہے گا کہ یہ کیسی اولاد ہے, یہ کیسے والد, کہ ابھی اس کا کفن لینا نہیں ہوا, ابھی وہ قبر میں صحیح طریقے سے پہنچا نہیں, اور انہیں یہ فکر مچ گئی کہ کس طرح سے اس کے مال و اسباب کو لوٹا جائے, تقسیم کیا جائے. اب یہی معاشرتی چبھاؤ, یہی معاشرتی دباؤ جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس وقت معاملہ ایسے ہی چلنے دیں. بعد میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے, جس طرح ایک ہڈی پر کتے آپس میں لڑتے ہیں, بہن ہی وہی کیفیت وارثوں کی ہو جاتی ہے, اور اس وقت افسوس ہوتا کہ کاش یہ مسئلہ شروع میں طے پا جاتا, زندگی میں طے پا جاتا, تو آج ان جھگڑوں اور اختلافات سے ہم بچ جاتے. تو یہ ہمارا معاشرہ کچھ اس طریقے کا بن گیا کہ شروع میں آپ کو شریعت پر عمل کرنے سے روکتا, اسی وجہ سے کہ اس نے کچھ معیار مقرر کر دیے ہیں, نکاح کے موقع پر طلاق کی بات نہ ہو, زندگی میں کسی کی موت کی بات نہ ہو, باپ کی قبر میں جاتے ہی اس کی جائیداد تقسیم کرنے کی بات نہ ہو. ہاں بعد میں کتنے ہی سر متبل ہو جائیں, بعد میں کتنے ہی ہنگامے ہو جائیں, بعد میں کتنے ہی لوگ اس مسئلے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جائیں, ہمیشہ کی دشمنی چل جائے, خاندان ٹوٹے تو پھر ٹوٹتا ہی چلا جائے, ایسے کتنے ہی گھرانے جو ٹوٹے اس طریقے سے کہ بھائیوں میں جھگڑا ہوا تو دس پشتیں گزر گئی اور ایک دوسرے کو بھول بھی گئے کہ کون ہمارا خاندان تھا, وہ کہاں گیا, کسی جائیداد کے مسئلے تھا. اسلام کتنا بہتر مذہب کہ اس نے سب سے پہلے تو یہ تصور نکالا کہ شگون, نحوست, اچھی بات, بری بات, ان سب کو ذہنوں سے نکال کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ سوائے قمر در اقرب باقی جتنی نحوست وغیرہ کی باتیں ہیں، یہ تاریخ اچھی ہے، یہ دن برا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ اچھا ہے، یہ اسلام کسی چیز کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ یہ شرک سے تعلق رکھتی ان تمام چیزوں کا. روایت ہے کہ من تفولا، جس نے کسی چیز سے فال نکالی، چیز سے فال نکالنے کا مقصد اس میں استخارہ یا فال قرآن نہیں آتا، بلکہ جس طرح سے عرب فال نکالا کرتے تھے کہ کالی بلی گزر گئی تو اس کا یہ مقصد ہے، کوا منڈیر پر آ کر بولنے لگا تو اس کا یہ مقصد ہے، اگر جوتی الٹی ہو گئی تو اس کا یہ مقصد ہے، آج کھلا تاریخ ہے یا تیسری کا چاند دیکھ لیا تو اس کا یہ مقصد ہے. جس نے یہ کام کیا اس نے اللہ پر شرک کیا، اور اس کی توبہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے وہی کام کر بیٹھے جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہو. تو سب سے پہلے تو یہ تصور نکالا، اور اس کے بعد یہ نکالا، اسی لیے حکم دیا وصیت کی اہمیت کا، جس موضوع پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی، کہیں مسائل کا پورا وقت اس میں نہ نکل جائے. اسی لیے وصیت کا تصور دیا. وصیت کس چیز کا نام ہے؟ یہ نہیں کہا کہ چلے ٹھیک ہے یہ جملہ معاشرہ برا سمجھے گا کہ بیٹے باپ سے کہیں کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہم کیا کریں. یہ کہا کہ باپ سے یہ کہو کہ آپ وصیت کر جائیے اپنی زندگی کے اندر. بات وہی، صرف الفاظ کو گھما پھرا دیا. آپ باپ سے کہیں کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ قبر میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ چکے ہیں، بس چند دنوں میں آپ چل بسنے والے ہیں، ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیجیے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کا بڑھاپا آ گیا ہے، وصیت کر کے جائیے، اس کی بڑی اہمیت. بات ایک ہی ہے، یہ جملے بدل دیے. تو اسلام نے یہی چاہا کہ جھگڑے کا، اختلاف کا ہر وہ ذریعہ بند کر دیا جائے جس سے بعد میں بھی چاہے 10 سال بعد صحیح کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہو. تو اب یہی میراث اور وراثت کا مسئلہ بھی اسی کا ایک جز. اگر ان مسائل کو سمجھ لیا جائے، وہ پہلے مرحلے طے نہیں کیے، زندگی میں باپ سے وصیت نہیں کروائی، باپ کا انتقال ہو گیا اس وقت نہیں سوچا، اب بھی ہو جائے تو میراث کے مسئلوں کو غور سے سن کر اس پر عمل کر لیا جائے. یہ وہ مسئلے ہیں، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپس کا اعتماد بہت اچھی چیز، آپس کے اعتماد کی شریعت میں بڑی اہمیت. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کو غلط کام کرتے بھی دیکھو تو اعتماد کر کے اس کے غلط کام کی تعبیر کر لو. جس کی مشہور و معروف مثال علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ کسی کو شراب بھی پیتے دیکھو تو جتنے تصورات کر سکتے ہو کہ شاید اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ شراب، شاید یہ شربت ہے جس کا رنگ شراب کا، شاید اس نے خالی شراب کی کلی کی ہے اور اس کے بعد واپس سوکھ دیا ہے، حلق سے نہیں اتارا، شاید یہ بیمار ہے کبھی اس نے مشورہ دیا. جتنا ہو سکے اعتماد کرو، اچھے سے اچھا خیال اس کے بارے میں رکھو. لیکن کچھ ایسے مقامات جہاں پر شریعت خود اعتماد کرنے سے منع کرتی، جہاں پر شریعت خود کہتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کی وجہ سے تم شریعت کے مسئلے کو نظر انداز نہ کرو، کیونکہ یہ آج کا اعتماد کل بہت بڑا اختلاف اور ہنگامہ لا سکتا ہے. چنانچہ وہ مشہور روایت جو میں نے کئی دفعہ پڑھی کہ چند آدمی ایسے ہیں جن کی دعا خدا کبھی نہیں قبول کرتا، چاہے دعا کرتے کرتے ان کی زبان کھس جائے. ایک طرف خدا کا کہنا کہ اکون یا تجب لگو، مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کرنے کے لیے منتظر بیٹھا ہوں، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور دوسری طرف وہی خدا کہہ رہا ہے زبان کھس ڈالو لیکن میں تمہاری دعا قبول کرنے والا نہیں. وہ کون کون لوگ ہیں؟ اس میں جہاں ایک طرف اس مرد کا تذکرہ ہے جس کی بیوی انتہائی بدتر ثابت ہو رہی ہے، گمراہی کی آخری منزل پر ہے، نصیحت، دباؤ، مار پیٹ، سمجھانا بجھانا کوئی چیز اس پر اثر نہیں ڈالتی، اور یہ کیا بیٹھ کر دعا کر رہا ہے کہ خدا وندہ مجھے کتنی بدتر بیوی ملی ہے، مجھے اس سے نجات دے. خدا دعا قبول نہیں کرتا، ہم نے تمہیں طلاق کا حق دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے نجات پانا، خود نجات نہیں پا رہے، ہم سے کہہ رہے ہو کہ اس سے نجات دلوان. یہاں وہ شخص ہے کہ جس کا ہمسایہ انتہائی شریر ہمسایہ اور اس کو ہر وقت اذیت پہنچاتا، یہ شخص مکان بدل سکتا ہے، مکان نہ بدلے یہ دعا کرے کہ خدا بندہ اس ہمسائے سے نجات دے، تو خدا دعا قبول نہیں کرتا ہے کہ نجات تیرے ہاتھ میں ہے، میں کس طریقے سے تیری دعا قبول کروں. وہاں یہ مسئلہ بھی کہ ایک شخص نے کسی کو قرضہ دیا، اس کا بھائی تھا، اس کا دوست تھا، اس کا بہت قریبی رشتے دار تھا، اس پر بڑا اعتماد تھا، اور جس کو قرضہ دیا گیا وہ قرضہ دبا کے بیٹھ گیا، واپس نہیں کر رہا، اس سے درخواست کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، اور وہ منکر ہے، کہتا ہے کہ میں تو واپس نہیں کروں گا، یا کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی قرضہ ہی نہیں لیا. اب یہ شخص بیٹھ کر دعا کرے کہ خدا بندہ میرا اتنا پیسہ پھنس گیا ہے، میں خود اس وقت مجبور ہوں، اس پیسے کی ضرورت ہے، اس کے دل میں نیکی ڈال دے کہ وہ میرا پیسہ مجھے واپس کر. تو روایت صحیحہ میں یہ ارشاد کہ خدا اس سے کہتا ہے کہ میں تیری یہ دعا قبول نہیں کروں گا، جب میں نے اپنی کتاب میں تمہیں حکم دیا کہ جب بھی کسی کو قرضہ دو تو فوراً اس سے لکھوا لو، دستاویز تیار کرا لو، اس کے دستخط لے لو. سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرضے کے احکامات بیان کیے گئے، تو تم نے میرے حکم پر کیوں عمل نہیں کیا؟ اب جیسا کیا ہے ویسا ہی تم بھگتو. تو آپس کا اعتماد بہت اچھی چیز ہے، اور اسی لیے اسلام اس ذریعے کو بند کرنا چاہتا ہے جو اعتماد پر توڑنے والی چیز. یہ دستاویز لکھوا لینا یہ در حقیقت آپس کا اعتماد باقی رکھنے ہی کا ایک طریقہ, اپنے سن ہی کا ایک طریقہ, اسی میں میراث کا مسئلہ بھی آ جاتا. آج دو بھائیوں اتنی محبت ہے ایک دوسرے, آج ایک بھائی اور بہن یا ماں اور بیٹے آپس میں اتنے بہتر انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن ہم دونوں میں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا, ہم کیوں آج بیٹھ کر طے کریں کہ میراث میں کس کا کتنا حصہ. لیکن یہ اتنا ہی اعتماد رکھنے والے اشخاص دیکھا ہے کہ 5 یا 10 سال گزرتے ہیں ان کے درمیان اتنی شدید دشمنی ہوتی, اتنی شدید دشمنی ہوتی کہ ایک کافر اور مومن کے درمیان, ایک منافق اور محب اہل بیت کے درمیان بھی اتنی شدید دشمنی نہیں ہو پاتی جتنی دشمنی ان دو بھائیوں کے درمیان ہوتی جو کل تک اپنے آپ پر اتنا اعتماد ظاہر کر رہے. میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب ان کے سامنے میراث کا مسئلہ رکھا گیا انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل کر کے کیا کریں گے, ہمیں جیسا تقسیم نہیں کرانا. کہا گیا کہ کل اختلاف ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ زیادہ حصہ لے اور آپ کو تکلیف, کہنے لگے کہ بھائی سے مجھ کو محبت ہے زیادہ حصہ لے لے میں اس کو پورا حصہ لے لوں گا, مجھے باپ کی میراث نہیں چاہیے, ہم دونوں بھائیوں کی محبت باقی رہے یہ بہت بڑی چیز. لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ وہی دو بھائی نے ایک ایک پیسے کے اوپر ایسا لڑے 10 پیسے کے اوپر, یہ تو ہمارے خاندان کی بات ہے کہ 10 پیسے پر ایسا لڑے ہیں کہ 50 سال تک مقدمہ چلتا رہا, ہزاروں روپے خرچ ہو گئے صرف اس بات پر 10 پیسے کا مسئلہ تھا جو قابل قبول بات نہیں, خود میری عقل میں بھی نہیں آتا, لیکن کیونکہ وہ بزرگ موجود ہیں جو آپس میں مقدمہ بازی کر چکے ہیں, عمر گزرنے کے ساتھ پھر بات پیسے کی نہیں ہوتی, ناک کی بات ہو جاتی, آن کی بات ہو جاتی, عزت کی بات ہو جاتی ہے, کیوں کوئی کسی کے سامنے جھکے. تو اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اولین مرحلے میں ان دروازوں کو بند کر دو اور ان میں میراث کا مسئلہ, بے شک آپ میراث تقسیم نہ کریں لیکن کاغذ کے اوپر ایک دوسرے کا حصہ موجود کرا لیں, یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا, تاکہ بعد میں جب الگ ہونا چاہیں, شادیاں ہوں, اولادیں ہوں, ہر ایک کا خاندان بڑا ہو, ہر ایک الگ ہوگا لازمی طور پر, تو اس وقت یہ آپس میں حصہ تقسیم کرنے میں کچھ زحمت نہ ہو. اور کس انداز سے یہ حصہ تقسیم ہوگا اس کی کچھ نوعیت میں اس سے پہلے کی تقریر میں بتا چکا ہوں جو اب سے 3 جمعہ پہلے ہوئی تھی, جس کے اندر میں نے پہلے طبقے کی میراث کا حکم بتا دیا تھا مسئلہ یاد دلانے کے لیے. آج اس تفصیلی گفتگو میں کافی وقت گزر گیا ہے لیکن بہرحال مسئلہ یاد دلانے کے لیے میں اس چیز کا اعادہ کر دوں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک مرنے والے کے مرنے کے بعد شریعت جو ہے وہ, اور یہ بات ضمنی طور پر آ گئی ہے کبھی اس کی بہت وضاحت ہو, کہ شریعت کی نگاہ میں شوہر اور بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا خونی رشتہ مضبوط ہوتا, یہ اسلام کا اصول میں بتا رہا ہوں. ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی ماحول میں ہندوؤں کے خلط مل کے نتیجے سب سے مضبوط رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ سمجھا جاتا, یہاں تک کہ یہ وہ رشتہ جس کے قائم ہونے کے بعد خونی رشتے بھی پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں. اور ان کی بات نہیں کی جا رہی کہ جو فطرتاً شقی ہیں فطرتاً برے, بلکہ وہ بھی جو نیک لوگ ہوں ان کو بھی یہی نصیحت کی جاتی ہے کہ اب بیوی کا آپ ان پر سب سے زیادہ ہو چکا اور یہ رشتہ سب سے مضبوط ہے, زندگی تمہیں اسی کے ساتھ گزارنا ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں گزارنا, ان کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ زیادہ محبت کرنا پڑتی ہے اس لیے کہ رشتہ مضبوط سمجھا جاتا ہے. یہ وہی ہندوؤں کا تصور آیا کہ اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو اس کے ساتھ ساتھ جلنا پڑتا تھا, اس لیے کہ بغیر شوہر کے بیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسلام اس تصور کو قبول کرنے کا منکر, اسلام زیادہ مضبوط رشتہ خونی رشتہ داروں کا قرار دیتا ہے اور شوہر اور بیوی کے رشتے کو بڑا کمزور اور کچا رشتہ سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے ذاکرین بھی اور علماء بھی یہی چیز دلیل میں پیش کرتے ہیں آیہ تفسیر کہ دیکھیے اصل رشتہ کس سے ہو سکتا ہے, بلکہ قرن اول سے علماء اس آیہ تفسیر کی وضاحت یہی کرتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اگر مضبوط ہوتا تو آیہ تفسیر میں بیوی کو شامل ہونا چاہیے, لیکن وہاں ہم یہی کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کیا, جب جہاں طلاق دے کر نکال دیا, لیکن باپ اور بیٹے کا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا ہے, آپ کرے برا بھلا کہے گھر سے نکال دیا, باپ اور بیٹے کا رشتہ ہر صورت میں قائم رہے, بھائی اور بہن کا رشتہ ہر صورت میں قائم رہے. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ شریعت والدین اولاد بھائی بہنوں کے رشتے کو زیادہ طاقتور سمجھتی ہے, شوہر اور بیوی کے رشتے کو کمزور سمجھا جاتا. اور اس کی تفصیل ایک مقام پر پھر آئے گی, بہت جلدی آپ کو مسئلہ آنے والا ایک فقہ کا مسئلہ ہے, میں ابھی سے بتا دوں. آپ کسی کو کوئی تحفہ کوئی حدیہ, اس کے بھی مسئلے فقہ نے بتائے, ایک ایک چیز پر فقہ اسلامی کی نگاہ, اس کے مسئلے بھی فقہ نے بتائے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا جائز ہے یا جائز نہیں, تو فقہ کا مسئلہ ہے کہ خونی رشتہ داروں کو تحفہ دیا جائے تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، اور غیر خونی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار یا غیروں کو تحفہ دیا جائے تو اس کو واپس لیا جا سکتا. اور وہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو کس میں سمجھا جائے گا، تو یہی لکھا جاتا ہے کہ بیوی غیروں کے برابر ہے. بیوی کو تحفہ دے کر واپس لینا جائز ہے، بھائی کو تحفہ دے کر واپس لینا حرام، بہن کو تحفہ دے کر، بھتیجے کو یا بھانجے کو تحفہ دے کر واپس لینا حرام. ان کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے بیوی کے رشتے کے مقابلے میں. اور اسی لیے شریعت کا یہ مسئلہ بھی کہ وہ چیزیں جو مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، جو حرکت نہیں کر سکتی، اس میں سے بیوی کو کوئی میراث نہیں ملتی. زمین میں سے بیوی کو میراث نہیں ملتی، اس لیے کہ زمین مستحکم اور مضبوط ہے. یہ انہیں کو ملے گی جن کا رشتہ بھی مستحکم اور مضبوط. ان کو زمین میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا جس کا رشتہ کمزور اور کچا. یہ بلڈنگ نہ اتنی مستحکم ہے جتنی زمین، اور نہ اتنی کمزور ہے کہ ایسا روپے پیسہ ہوتا ہے جو ہر وقت چلتا پھرتا ہے. اس لیے اس بلڈنگ میں سے بیوی کو آدھا حصہ ملتا ہے، قیمت میں سے ملے گا، اینڈ میں سے نہیں ملے گا. یہ میں چیزیں آپ کے ذہن میں اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ اسلام کے مسائل کا صحیح تصور آپ کے ذہن میں آئے، آپ یہ سمجھیں کہ اسلام رشتہ داروں کی کتنی اہمیت قرار دیتا ہے. اب آئیے میراث کے مسئلے پر. میراث کے مسئلے میں تین طبقے بنائے گئے تھے، یعنی تمام رشتہ داروں کے تین گروہ کیے گئے. یہ کہہ کر کہ جب تک کہ پہلا گروہ موجود ہے دوسرے گروہ کو کوئی میراث نہیں ملے گا، جب تک کہ دوسرا گروہ موجود ہے تیسرے گروہ کو کوئی میراث نہیں ملے گا. پہلے گروہ میں آتے ہیں کسی شخص سے جو مرنے والے کے والدین اور اس کی اولاد. دوسرے گروہ میں آتے ہیں مرنے والے کے اجداد، یعنی دادا دادی نانا نانی اوپر تک، یعنی حضرت آدم تک ان کا سلسلہ، اور مرنے والے کے بھائی اور بہن، چاہے سگے بھائی بہن ہو چاہے سوتےلے بھائی بہن. اور تیسرے گروہ میں آتے ہیں اقوال و اعمام، یعنی مرنے والے کے خالہ، مرنے والے کا مامو، یہ دو ماں کی طرف سے، اور مرنے والے کے چچا اور مرنے والے کے پھوپھا. دوسرے الفاظ میں مرنے والے کے بھائی بہن دوسرے گروہ میں ہیں، اور مرنے والے کے والدین کے بھائی بہن تیسرے گروہ میں. یہ تین گروہ شریعت نے بنا دیے. پہلے گروہ کا پورا مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے جائیداد تقسیم کی جائے گی. کہ اگر صرف ایک رشتہ دار ہے، والدین اور اولاد، ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، باقی کوئی ہے ہی نہیں، ساری جائیداد اس کی. خالی والدین ہیں باپ اور ماں، تو اگر حاجب نہ ہو تو جائیداد کے تین حصے ہوں گے، دو باپ کا ایک ماں. اگر حاجب ہو تو جائیداد کے پانچ چھ حصے ہوں گے، پانچ باپ کے اور ایک ماں. یہ مسئلہ تفصیل آ چکی ہے، میں صرف کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آج ایک آخری مسئلہ اس سے متعلقہ. مرنے والے کی اولاد، اولاد کے اندر یہ اصول ہے کہ ذکر مثل حظ المنثیین، کہ ہمیشہ مرد کے لیے ڈبل حصہ ہوتا ہے عورتوں کے مقابلے میں. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے کے خالی اولاد، تو اس طرح جائیداد تقسیم کریں کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دوگنا حصہ ملے. اور اب پھر تفصیل ہے کہ اگر والدین اور اولاد دونوں موجود ہیں، اگر باپ ماں بیٹا بیٹی سب موجود ہیں، جائیداد کے چھ حصے ہوں گے، ایک باپ کو، ایک ماں کو، اور چار حصے اولاد میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اس طرح سے کہ لڑکا لڑکیوں سے دوگنا حصہ ہے. اور اگر باپ اور ماں اور ان کے ساتھ خالی لڑکے ہیں، لڑکی کوئی نہیں تھی مرنے والے کی، تب بھی جائیداد کے چھ حصے ہوں گے، ایک باپ کو، ایک ماں کو، اور چار حصے لڑکوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اسی طرح اگر باپ اور ماں ہیں اور مرنے والے کی خالی بیٹیاں ہیں، تب بھی چھ حصے ہوں گے، ایک باپ کو، ایک ماں کو، اور چار حصے بیٹیوں کو تقسیم کر دیے جائیں گے. اور اگر مرنے والے کا باپ اور ماں ہے اور ایک لڑکی ہے خالی، تو اس میں حاجب کا مسئلہ ہے. حاجب نہ ہو تو پانچ حصے، ایک باپ کو، ایک ماں کو، تین بیٹی کو، اور اگر حاجب ہو تو چوبیس حصے، پندرہ لڑکی کو، پانچ باپ کو اور چار ماں کو. تفصیل آ چکی ہے، اس کو میں دہراؤں گا تو بہت زیادہ وقت لگے گا اور مسئلہ الجھتا چلا جائے. اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے آخر، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی مرنے والے کی اولاد زندہ نہ ہو، اس کا بیٹا یا بیٹی نہ ہو، لیکن خود اولاد کی اولاد زندہ ہو. اولاد تو نہ ہو، خود بیٹا یا بیٹی نہیں، لیکن اولاد کی اولاد زندہ، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی، یا یہ بھی نہیں تو پر پوتا ہے، پر نواسا ہے، اس طرح اولاد تو نہیں ہے، اولاد کی اولاد. تو یہ ان کا یہ مسئلہ کہ جب تک کہ مرنے والے کی اولاد زندہ، اس وقت تک اس کے پوتے نواسیوں کسی کو حصہ نہیں مل سکتا. جب تک کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہے، اس وقت تک اولاد کو حصہ ملے گا، پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کا کوئی حصہ نہیں. اب فرض کیجیے کہ ایک مرنے والے کے دو بیٹے، دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں کی اولاد ہیں، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ایک بیٹا زندہ بچا، مرنے والا بھی زندہ تھا، پھر مرنے والا بھی مر گیا. اب جب مرنے والا مر گیا تو اس کا ایک بیٹا اس کی حیاتی میں موجود ہے، زندہ ہے، اور ایک بیٹے کی اولاد ہے. اب وہ جو مردہ بیٹا تھا اس کی اولاد کو کوئی حصہ نہیں ملے، حصہ صرف اس بیٹے یا بیٹی کو ملتا ہے جو باپ کے مرنے کے وقت خود بھی زندہ ہو، جو باپ کے مرنے کے وقت خود بھی زندہ ہو صرف اس اولاد کو حصہ ملا کرتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ مرنے والے کا باپ اور اس کی اولاد یہ پہلے گروہ میں، پہلے طبقے میں ہے، یہ سب سے پہلے وارث، اور اولاد کی جتنی اولاد ہے وہ بھی پہلے طبقے میں، اس کو وہ بھی پہلے گروہ میں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب تک کہ مرنے والے کے اولاد یعنی بیٹا بیٹیاں موجود ہیں اس کی دوسری پیڑھی کو، اس کی دوسری پشت کو کوئی حصہ نہیں مل سکتا ہے، یعنی پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں کی باری نہیں آئی۔ ہاں اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر میں بتا دوں کہ اگر اس کی 10 اولادیں 9 مر گئی اور خالی ایک زندہ، اور وہ جو 9 مر گئی ان سب کی اولاد موجود، تو جب مرنے والا مرے گا تو اس کے 9 بیٹوں کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس کی زندگی میں مر چکے تھے، جو زندگی میں مر گیا تھا اس سے اب اس کے باپ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں وہ ایک بیٹا جو مرنے والے کی زندگی میں اس کی موت تک زندہ تھا، پورے 10 بھائیوں کا حصہ اس اکیلے کو مل جائے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مرنے والے کی اولاد اس سے ایک اسٹیپ نیچے، اور مرنے والے کے پوتے پوتیاں اس سے 2 اسٹیپ نیچے، تو جب تک کہ پہلے اسٹیپ کا کوئی آدمی زندہ ہے دوسرے اسٹیپ والے کو کسی قسم کی جائیداد نہیں مل سکتی۔ اب اگر مسئلہ یہ کہ مرنے والے کی اولاد میں سے کوئی نہ، سب اولادیں اس کی مر چکی، 3, 4, 5 اس کے بیٹے بیٹیاں تھیں سب اس کی اولادیں مر چکی، پھر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ساری اولادیں مر چکی تو پھر پوتے اور پوتیوں کی یعنی دوسرے اسٹیپ والوں کی باری آ جائے گی، پھر ان کو حصہ ملے گا، ان کو جائیداد ملے گی، اور کس طرح ملے گی، پھر ان کو جائیداد اس طرح ملے گی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ان کا باپ زندہ ہوتا، وہ جو باپ ہوگا ان کا وہ مرنے والے کا بیٹا یا بیٹی ہوگی۔ یہ ذہن میں رہے، بات بہت پیچیدہ ہو رہی ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو چارٹ کی مدد سے سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن بہرحال میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ مرنے والے کی اولاد یعنی اس کے بیٹے اور بیٹیاں، یہ ہے اس کے بعد کا پہلا درجہ، پہلا اسٹیپ، پہلی چیز، پھر اس اولاد کی اولاد، اب آپ ذہن میں لائیے تو یہ ہے دوسرا اسٹیپ، دوسرا درجہ، دوسری چیز۔ جب تک کہ پہلے درجے میں سے کوئی بھی زندہ، چاہے ایک بیٹا زندہ ہو ایک بیٹی زندہ ہو، دوسرے درجے والوں کی باری نہیں آئے گی، ساری جائیداد اس کی۔ اور اگر مرنے والے کا پہلا درجہ جو ہے اس کی اولاد میں سب غائب، کوئی بیٹا اور بیٹی زندہ نہیں، پھر ان کی اولاد، ان مردہ بیٹے اور بیٹیوں کی اولاد جو مرنے والے کے پوتے پوتے نواسی نواسیاں ہوں گی، ان کو جائیداد ملے گی، اور ان کو جو جائیداد ملے گی کس طرح سے ملے گی، کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو پوتا پوتی نواسا نواسی اس کا باپ یا ماں جو بھی ہوتا وہ اگر زندہ ہوتا اس کو کتنا حصہ ملتا، جتنا اس کو ملتا اتنا ہی اس کی اولاد کو یعنی مرنے والے کے پوتے پوتی کو ملے۔ مثلا فرض کیجیے ایک مرنے والے کا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، اب جب تک کہ بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی ایک بھی زندہ، پوتے پوتیوں کی تو باقی نہیں، بیٹا بھی مر گیا بیٹی بھی مر گئی، بیٹی نے چھوڑی ایک لڑکی ایک لڑکا، اور بیٹے نے چھوڑی ایک لڑکی، یعنی مرنے والے کی ایک ہو گئی پوتی ایک ہو گیا نواسا۔ اب اگر یہ خود مرنے والے کا بیٹا اور بیٹی زندہ ہوتے، جائیداد ہے 3,000-2,000 مل جاتا اس لڑکے کو مرنے والے کے، اور 1,000 مل جاتا اس لڑکی کو جو مرنے والے کی لڑکی۔ اب مرنے والے کے لڑکا اور لڑکی دونوں مر چکے ہیں، نواسا اور پوتی ہے، اب کیا کیا جائے گا، جو پوتی اس کو دے دیے جائیں گے 2,000، اور جو نواسا ہے اس کو دے دیے جائیں گے 1,000۔ پوتی کو کون سا حصہ ملا، پوتی کو ملا وہ حصہ جو اس کے باپ کا تھا، یعنی مرنے والے کا بیٹا 2,000 لیتا، وہ اس مرنے والے کا بیٹا تو نہیں ہے، اس کی اولاد کو یعنی پوتی کو دے دیا، اور نواسا جو تھا وہ حصہ لے گا اپنی ماں کا، اس کی ماں اگر زندہ ہوتی جو مرنے والے کی بیٹی تو اس کو 1,000 ملتا، ایک حصہ وہ لے لے گا نواسا۔ اب اگر آپ بظاہر دیکھیں تو لگے گا کہ پوتی کو ملے 2,000، نواسے کو ملا 1,000، لڑکے کو ملا ایک حصہ، لڑکی کو ملا دگنا حصہ، بظاہر تو یہ اصول کے خلاف جا رہا کہ اولاد میں ہمیشہ لڑکا دگنا حصہ پاتا ہے، لڑکی اکیلا حصہ پاتی ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پوتی کو اپنا حصہ نہیں ملا، پوتی کو ملا ہے اپنے باپ کا حصہ، اور باپ کیونکہ بیٹا ہے اس میں ڈبل حصہ لے، نواسے کو اپنا حصہ نہیں ملا، نواسے کو ملا ہے اپنی ماں کا حصہ، اور ماں کیونکہ عورت ہے اس لیے اس کو سنگل حصہ، ایک ایسا حصہ ملا کر اسی طریقے سے ساری جائیداد تقسیم کر دی جائے۔ ایک بات میں بتا دوں کہ مرنے والے کے پوتے پوتیوں کو اس صورت میں میراث ملے گی، جائیں گے میں آئندہ تقریب میں پھر ایک مرتبہ سرسری طور پر دہرا دوں گا. اگرچہ مسائل کا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن چونکہ آج ہماری گفتگو کے پہلے 15 منٹ اخلاقیاتی کی تقریر پر گزر گئے اس لیے میں 5-7 منٹ اور مسائل کو دینا چاہتا ہوں تاکہ مسائل کے وقت میں کبھی کمی نہ آنے پڑے. اب آئیے دوسرے طبقے کی میراث پر. اچھا دوسرے طبقے کا مسئلہ ہمارے ماحول میں بہت کم پایا جاتا ہے اس لیے میں اس کو بہت سرسری لوں. پہلا طبقہ کیا ہے؟ مرنے والے کے والدین اور اولاد, اور اولاد نہ ہو تو اولاد کی اولاد. اب اگر کوئی ایسا مرنے والا ہے جس کے نہ والدین ہیں نہ کوئی اولاد, کوئی نہیں, بس چیزیں کہ غیر شادی شدہ, یا شادی شدہ کا اولاد پیدا ہونے سے پہلے مر گئے, یا اولاد پیدا ہوئی تھی وہ سب کی سب مر گئی اور ان کی اولاد بھی مر گئی یا پیدا ہی نہیں. خلاصہ یہ ایک مرنے والے نے جب انتقال کیا تو نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے, کوئی اولاد نہیں, نہ سگی اولاد ہے نہ پوتا پوتی نواسا نواسی کوئی نہیں. تو اب اس کی جائیداد اس کے وارثوں کے دوسرے گروہ کو ملے, دیکھا جائے گا دوسرے گروہ میں کون ہے, ان کو بلا کر جائیداد تقسیم کی جائے. کون ہوگا دوسرے گروہ میں؟ اس کے اجداد, آبا و اجداد, یعنی دادا دادی, نانا نانی, اور اس کا بھائی اور اس کی بہن, ان کو ملے گی اس کی جائیداد. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ الگ ہے. شوہر اور بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو ہمیشہ بیوی کی جائیداد سے آدھا حصہ ملتا ہے, اگر بیوی بے اولاد وہ نکال دیا جائے گا پھر باقی آدھی جائیداد جو ہے وہ مرنے والی کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. اب یہ ذہن میں رہے کہ چونکہ ہم دوسرے گروہ کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے گروہ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا بے اولاد, اس کی کوئی اولاد نہیں, اس لیے اگر یہ عورت مری ہے تو اس کے شوہر کو اس کی آدھی جائیداد ملے. اصول یہ ہے کہ جب مرنے والی بے اولاد مرے تو آدھی جائیداد شوہر کی ہے, آدھی جائیداد اس کے دادا دادی اور اس کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگی. اور اگر یہ مرنے والا مرد ہے تو جو کہ دوسرے گروہ کی بات ہے, اس کا مقصد یہ کہ یہ بے اولاد, اور بے اولاد شخص کی بیوی کو اس کی جائیداد کا چوتھائی حصہ مل جاتا ہے. یہ مرنے والا مرا, اس نے فرض کیے 40,000 چھوڑے, تو اب کیونکہ اولاد نہیں ہے اس لیے بیوی چوتھائی حصہ لے گی 10,000, اور 30,000 جو ہے اس مرنے والے کے دادا دادی نانا نانی بھائی اور بہن کو تقسیم کیا جائے. اب پہلے بھائی اور بہن کا مسئلہ سن لیں, پھر دادا دادی کا مسئلہ سن لیں. میں پورا مسئلہ تو آج نہیں بتا سکتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے, صرف شروع کر دیتا ہوں تاکہ آج آنے والے یہ نہ سمجھیں کہ مسائل کے اعتبار سے ان کو کچھ سننے کو نہیں ملا. اب بھائی بہنوں کا مسئلہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے اس لیے اس پر تھوڑی توجہ دیجیے. بھائی بہنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے بھی بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. میں تنظیم کی بات نہیں کر رہا, میں ان بھائی بہنوں کی بات کر رہا کہ جو بابا جن ماں باپ جن کا مشترک, ان بھائی بہنوں کی 3 قسمیں. اور بدقسمتی اردو زبان کی یہ ہے کہ اردو زبان کے پاس ان کو بیان کرنے کے لیے صرف 2 لفظ. ایک تو ہوتے ہیں سگے بھائی بہن. سگا بھائی بہن کسے کہتے ہیں؟ یہ مرنے والا اور یہ زندہ, ان دونوں کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو, یعنی آپ کے وہ بھائی یا آپ کی وہ بہنیں تو آپ کے اور ان کا ماں اور باپ دونوں ایک, ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد سے جتنے لڑکے ہیں یہ آپس میں کہلاتے ہیں سگے بھائی بہن اردو کے اعتبار. اور دوسری اصطلاح اردو میں ہے سوتیلا بھائی بہن. اب سوتیلا بھائی بہن جو ہے خود اس کے دو حصے ہیں, سوتیلا کبھی باپ کی طرف سے ہوتا ہے کبھی سوتیلا ماں کی طرف سے ہوتا ہے. ایک شخص تھا, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اس نے دوسری عورت سے شادی, اور اس کے بعد اس کے یہاں بھی کچھ اولاد ہوئی دوسری بیوی سے. اب پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے جو بچے ہیں یہ ماں کی طرف سے سوتیلے کہلائیں گے, باپ کی طرف سے باپ ان کا ایک, اردو میں ان کو بھی کہا جائے گا سوتیلا. یا الٹا مسئلہ, ایک عورت تھی اس کی شادی ہوئی کچھ اولاد ہوئی, پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی, اس نے دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا, اس کے یہاں اولاد ہوئی, تو اب پہلے شوہر سے جو اس کی اولاد ہے اور دوسرے شوہر سے جو اس کی اولاد ہے یہ آپس میں سوتیلے بھائی بہن. لیکن یہ وہ سوتیلے بھائی بہن ہیں جن کی ماں ایک ہے باپ الگ ہے. اردو زبان میں تو ان کو بھی سوتیلا کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہو اور ماں الگ ہو, ان کو بھی سوتیلا کہا جاتا ہے جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ ہو. لیکن عربی میں ان کے لیے لفظ مختلف ہے اور فقہ میں ان کے لیے مسئلہ بھی مختلف ہے. وہ بھائی بہن جن کی ماں اور باپ ایک ہو ان کے لیے تو اردو کا لفظ مناسب ہے, سگے بھائی بہن یا حقیقی بھائی بہن وہ تو صحیح لفظ ہے, باپ بھی ایک ماں بھی ایک, ان کے لیے شریعت الگ طریقے سے جائیداد تقسیم کرتی ہے. وہ سوتیلے بھائی بہن جن کے باپ ایک ہو ماں الگ ہو ان کی جائیداد الگ طریقے سے تقسیم ہوتی, وہ سوتیلے بھائی بہن جن کی ماں ایک ہو باپ الگ ہو ان کی جائیداد الگ طریقے سے تقسیم ہوتی. اب 3 قسم کے بھائی بہن ہیں اور 3 طریقے سے جائیداد تقسیم ہو رہی. چنانچہ فقہ کتابوں کا ترجمہ کرنے والوں نے ان سوتیلے کے لیے ایک اصطلاح بنائی, وہ وہ قافلے جن کے باپ ایک ہو ماں الگ الگ, انہیں کہا گیا ہے پدری بھائی بہن, یعنی جن کا پدر یا جن کا باپ ایک ہو, اور وہ بھائی بہن جن کی ماں ایک جیسے ایک ہو باپ الگ الگ ہو انہیں کہا گیا ہے مادری بھائی بہن, یعنی کہ ماں ایک ہے اس لیے یہ مادری بھائی بہن کہتا ہے. آپ اس مسئلے کو سمجھنے میں دماغ کی چولیں ہل کر رہ جاتی ہیں اگر انسان کی ذرا سی توجہ ہٹ جائے, اور بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے یہ مسئلہ. لیکن بہرحال یہ فقہ کا مسئلہ ہے, اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں یہی وہ مسائل ہیں جن کے لیے ایک لمحے کی سوچ و وچار 70 سال کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی. اب ان مسائل کی تھوڑی سی آج جھلک آپ دیکھ لیجیے, انشاءاللہ تفصیل آئندہ آئے گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوسرا گروہ, اب آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا کہ دوسرے گروہ میں مرنے والے کے دادا دادی نانا نانی آتے ہیں, مرنے والے کا سگا بھائی بہن, پدری بھائی بہن, مادری بھائی بہن, یہ سب کے سب آ جایا کرتے ہیں. اب جب زیادہ تقسیم ہوگی تو دادا دادی نانا نانی کے مسئلے کو چھوڑ دیں, وہ ایک مسئلہ ہے صرف, اور آخر میں اس کو اطمینان سے بتا دیں. بھائی بہنوں کے مسئلے پر غور کی, بھائی بہنوں کا مسئلہ, پہلا مسئلہ تو بہت آسان ہوتا ہے ہمیشہ مل رہا, کہ اگر مرنے والے کے دوسرے گروہ میں خالی ایک وارث زندہ, ایک وارث, خالی ایک بھائی, خالی ایک بہن, خالی ایک دادا ہے یا نانا ہے یا نانی ہے یا نانا, ایک ہے کوئی, ایک ساری جائیداد اس کی ہو گئی, مسئلہ ختم ہو گیا اور بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ نپٹ گیا. لیکن اگر ایک سے زیادہ اس کے وارث ہیں تو پہلے بھائی بہنوں کے مسئلے کو نمٹائیں گے. میں بہت مختصر اس وقت اشارہ کیے دیتا ہوں, تفصیل آئندہ آ جائے گی, اور یہ مسئلہ بھی ایک ہی تقریب میں ختم ہو جائے گا. اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن, اچھا یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ جب تک کہ سگے بھائی بہن موجود سوتےلے بھائی بہنوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے, یہ تو آخری اصول بھی ہے, عقل بھی آپ کی تائید کرے گی کہ ہاں یہ بات صحیح. جب تک کہ سوتےلے بھائی بہن موجود ہوں, جب تک کہ سگے بھائی بہن موجود ہوں, سوتےلے بھائی بہن کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. مرنے والے نے صرف ایک وارث چھوڑا ہے دوسرے گروہ میں, اب چاہے اگر ایک ہی وارث ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ سگا ہو یا سوتےلا ہو, بھائی ہو یا بہن ہو, دادا ہو یا نانا ہو, نانی ہو یا دادی ہو, ساری جائیداد کو لے جائے اور ہم لوگوں کی جان چھوٹ جائے. لیکن اگر ایک سے زیادہ وارث تو پہلے بھائی بہنوں کے مسئلے کو حل کرنا. اگر وہ سب کے سب سگے, سب کے سب سگے بھائی دو ہیں, تین ہیں, چار ہیں, ایک سے زیادہ وارث, پہلے بھائی بہنوں کے مسئلے کو ہم دیکھ رہے ہیں, ایک سے زیادہ اس کے بھائی بہن ہیں, اگر سب سگے بھائی ہیں تو ساری جائیداد وہ لوگ لے جائیں گے, آپس میں بالکل برابر برابر تقسیم کر لیں. اور اگر سب بہنیں ہیں سگی, سب جائیداد لے جائیں گی, آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے. اور اگر بھائی اور بہن مل کر تو وہی طریقہ ہوگا کہ اس طرح تقسیم کریں کہ لڑکے کو, یعنی بھائی کو دو حصے ملے, بہن کو ایک حصہ ملے, دو بھائی ایک بہن تین وارث اس کے بچے, جائیداد کے پانچ حصے ہوں گے, دو حصے ایک بھائی کو, دو حصے دوسرے بھائی کو, چار, اور ایک حصہ ایک بہن کو, پانچ, اور جائیداد ختم ہوگی. یہاں تک بات پہنچی کہ اگر سگے بھائی بہن ہو ایک سے زیادہ تو بھائی اگر ہے تو سب نے برابر تقسیم, بہنیں اگر سب ہیں سب نے برابر تقسیم, بھائی اور بہن دونوں ہیں یعنی مرد اور عورت, مذکر اور مؤنث, تو مرد کو دگنا اور عورت کو ایک حصہ ملا کرے گا. اچھا یہی طریقہ ہے, فرض کیجیے سگا بھائی بہن کوئی نہ ہو, سوتےلے ہیں اور سب باپ, سب باپ والے ہیں, یعنی باپ ان کا ایک ہے, ایسے سوتےلے ہیں باپ ایک, اس میں بھی یہی مسئلہ. اگر ساری بڑی والی نہ کوئی سگا بھائی بہن ہے نہ کوئی ماں والا بھائی بہن, کچھ بھائی بہن اس نے چھوڑے مگر وہ مرنے والے کے سوتےلے بھائی بہن تھے, وہ سوتےلے کہ ان کا باپ ایک تھا, اس میں بھی یہی طریقہ کہ اگر ایک ہے ساری اس کی, ایک سے زیادہ سب بھائی ہیں آپس میں برابر تقسیم کر لیں, سب بہنیں ہیں آپس میں برابر تقسیم کر لیں, بھائی اور بہن مل کر ہیں اس طرح تقسیم کریں کہ بھائی کو دگنا ملے اور بہن کو سنگل ملے. ہاں اب آتا ہے آخری مسئلہ کہ سگا بھائی بہن نہیں ہے, باپ کی طرف سے سوتےلے نہیں, وہ ہے جو ماں کی طرف سے مادری بھائی بہن, ان کی ماں ایک ہے باپ الگ, ان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جائیداد تمام سے برابر تقسیم کریں. لیکن یہاں یہ مسئلہ کہ اگر سب بھائی ہیں سب جائیداد برابر سے تقسیم کریں گے, سب بہنیں ہیں آپس میں برابر سے تقسیم کریں گی, بھائی اور بہن تب بھی وہ آپس میں برابر سے تقسیم کریں, بھائی کو بہن کا دگنا حصہ نہیں ملے گا. سگے بھائی بہن میں تقسیم کے وقت یہ اصول کہ بھائی کو دگنا ملتا ہے, بہن کو آدھا ملتا ہے, ایک حصہ ملتا ہے. باپ اگر ایک ہے, ماں الگ الگ ہے, سوتےلے بھائی بہن ہے, اس میں بھی یہ تقسیم کا طریقہ ہے کہ بھائی کو دو حصے ملتے ہیں, بہن کو ایک حصہ. لیکن اگر مادری بھائی بہن ہیں کسی مرنے والے, یعنی وہ بھائی بہن جو ماں کی طرف سے ایک ہے, ان کے باپ الگ الگ ہیں, ایک عورت کے پہلے شوہر کی شادی تھی, ایک بچہ تھا, دوسرے شوہر سے شادی تھی, ایک اور بچہ ہوا, پہلے شوہر والے بچے کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا صرف دوسرا بھائی زندہ, تو اس صورت میں جو دوسرا ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہیں ان سب کو برابر حصہ ملے گا, یہاں تک کہ اگر بہنیں اور بھائی ہیں تب بھی مرد عورت نہیں دیکھا جائے گا، برابر سے تقسیم کیا جائے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کافی دشواری کا سبب بن رہا ہے، بہرحال اسی پر آج ہماری گفتگو ختم۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو جب آئندہ بیان کروں گا، آج کے پس منظر کے ساتھ آپ سنیں گے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، اور یہ اس کے ساتھ ہی میراث کا یہ دوسرا گروہ بھی آئندہ ختم ہو جائے گا، پھر ایک تقریر کی اور زحمت ہے اور میراث کے سارے مسائل ختم، اور یہ اہم ترین حصہ فقہ کا آپ کو اس پر عبور حاصل ہو چکا ہوگا، اور اگر آپ نے اس پر عمل کروانا شروع کر دیے تو پتہ نہیں کتنے ہی گھرانوں کے جھگڑے ختم ہوں گے، جس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ درود بھیجے محمد والے۔ بات ہو رہی تھی ہماری اس قبر کے موضوع پر، آج اگر یہ ولادت کی تاریخ ہے اور ولادت بھی اس معصومہ کونین کی کہ صحیح روایات کی بنا پر انہیں کا نور باعث تبلیغ عالم بنا تھا، لیکن کیونکہ جو کچھ ہماری گفتگو ہوگی وہ اگر ذات سجدہ کے بارے میں نہ ہوئی تو مقصد سجدہ کے بارے میں ہو، اس اعتبار سے ہم اپنے اسی پرانے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے جہاں تک گزشتہ تقریر میں بات پہنچی، صبر کے مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ صبر کا موضوع خاص طور پر جناب سجدہ کی ذات اقدس تو ہر مومن کے لیے ایک مشعل ہدایت ہے صبر کے مسئلے میں، کہ کس انداز سے شہزادی نے پوری زندگی صبر و رضا کے ساتھ گزاری تھی، ایسی مختصر زندگی اتنے حوادثات و واقعات کے ساتھ کسی اور کی آپ کو کبھی محسوس نہ ہوگی۔ جناب سجدہ کا مقام اور مرتبہ وہ جتنا عظیم اور جتنا برتر اور جتنا بلند ہے، الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے، عقل انسانی اس کو سمجھ نہیں سکتی، یہاں تک کہ بعض روایات صحیحہ کی روشنی جناب سجدہ کے مرتبے کو سمجھانے کے قرآن نے بھی جب آیت پیش کی تو وہ آیت پیش کی جس میں وحدانیت الہی کو خطرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ جناب سجدہ کی عظمت، جناب سجدہ کا گناہوں سے پاک ہونا، جناب سجدہ کی تصدیق کو سمجھانے کے قرآن کریم نے جب بطور مثال آیت پیش کی تو وہ آیت پیش کی تھی جس میں ایک طرف ہمیں خدا کی وحدانیت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ مجمع ہے جس نے ذاکرین کرام کی زبانی یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، بہار الانوار کی دسویں جلد میں جسے علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ جب ایک مرتبہ کسی مدینے کے قریش کے کسی انتہائی عزت والے گھرانے کی عورت کو گرفتار کیا گیا چوری کے جرم، اور بات یہ ہونے لگی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پیغمبر اکرام کے پاس سفارشیں پہنچائی گئیں کہ اللہ کے رسول کہ اتنی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اس کا خاندان بدنام ہو جائے گا، اس کی اولاد بدنام ہو جائے گی، آپ اسے معاف کر دیں۔ اس وقت پیغمبر اکرام نے جو خطبہ دیا تھا کہ تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے معاف کیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، میں اس کے اوپر بھی خدا کی قائم کرتا حد کو جاری کرتا۔ پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا، علامہ مجدی نقل فرماتے ہیں، جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ غمگین بیٹھی، ایک مرتبہ پوچھا کہ جانے پدر بات کیا ہے، کہا بابا آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا اور دوران خطبہ میرا نام لیا تھا کہ اگر میں نے بھی چوری کی تو آپ میرے ہاتھ کو قطع کر دیتے، تو بابا کیا میں چوری کر سکتی ہوں، کیا میرے بارے میں چوری کا تصور ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا بیٹی فاطمہ، وہ خالی ایک مثال تھی، میں نے امت کو سمجھانے کے لیے اور اس گناہ کی اور خدا کی حدود کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے تمہارا نام لیا تھا۔ تو ایک مرتبہ بیٹی نے کہا کہ بابا مثال ہی صحیح لیکن آپ نے میرا نام لے لیا، شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ فاطمہ بھی چوری کر سکتی۔ اب پیغمبر پریشان بیٹی کو کس طرح سمجھائیں، بہار کی روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، البتہ کسی مجلس میں اسے تفصیل سے پیش کروں گا۔ اسی وقت قرآن کی وہ آیت نازل ہوں جس میں رسول سے خطاب کیا گیا تھا، لئن اشرکتا، اے میرے حبیب اگر تم نے شرک کیا تو ہم تمہارے بھی تمام اعمال کو حق کر لیں گے۔ روایت میں لکھتا ہے کہ اب پیغمبر غمگین اور رنجیدہ ہاتھوں کو اٹھایا، بارہ الہ شرک یقیناً بہت بڑا گناہ، اور یقینی طور پر امت کو شرک کے خطرات سے آگاہ کرنا ضروری، لیکن بارہ الہ تو نے میرا نام لیا، شاید کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ اللہ کا رسول بھی شرک کر سکتا اور اس کے اعمال بھی حق ہو سکتے ہیں۔ اب بیٹی بات کو سمجھا رہی ہے کہ بابا غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ تو خالی مثال کی بات تھی، خدا نے سمجھانا چاہا مگر پیغمبر بے چین۔ اس وقت سورہ انبیاء کی وہ آیت نازل ہوئی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ایک سے زیادہ خدا اس کائنات میں ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ سورہ انبیاء کی اس آیت نے یہاں ایک طرف بیٹی اور باپ کے رنج کو دور کر دیا کہ اے فاطمہ جس طرح بطور مثال یہ کہا گیا کہ تو اگر چوری کرے، اے میرے حبیب جس طرح بطور مثال یہ کہا گیا کہ اگر تو شرک کرے، اسی طرح بطور مثال میں نے اپنی ذات کا تذکرہ کر لیا کہ اگر میرا کوئی شریک ہو جائے، اگر کوئی دوسرا خدا ہو جائے تو کائنات میں فساد برپا ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ مسئلہ حل کیا کہ جس طریقے سے کائنات میں دو خداؤں کا ہونا ممکن نہیں ہے، جس طریقے سے ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے نہ رسول شرک کر سکتے ہیں اور نہ جناب سجدہ کوئی گناہ کر سکتے ہیں، یعنی جناب سجدہ کی عصمت کو خدا نے اپنی توحید سے منسلک کر دیا، جس طرح توحید خدا میں ذرا سا شک نہیں آ سکتا ہے، اس طرح عصمت فاطمہ میں بھی ذرا سا شک نہیں آ سکتا ہے، لیکن اس تمام تر مقام اور مرتبے کے بعد 18 سال کی زندگی کا جائزہ لیں تو کیسی زندگی گزاری، پیدا ہوئی تو اس ماحول میں کہ ماں ہے یعنی جناب خدیجہ غمگین اور رنجیدہ بیٹھی، تمام عرب کی عورتیں خدیجہ کا تاج چھوڑ چکی ہیں، 7 سال خدیجہ زندہ رہی تن تنہا، اکیلے گھر میں خدیجہ ہیں، اور کتنی غمگین خدیجہ ہیں اس لیے کہ شوہر جب گھر آتا ہے تو کس طرح سے کوڑا پڑا ہوا ہے، پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، سر سے پیر کا خون بہ رہا ہے، اس حالت میں پیغمبر گھر آتے ہیں، 7 سال بیٹی نے مکے میں دیکھے، باپ اور ماں دونوں کو غمگین دیکھا، اور ان 7 سالوں 3 سال تو وہ تھے کہ جب شیب ابھی طالب کے اندر بیٹی اپنے باپ کے ساتھ درختوں کے پتے اور درختوں کی چھال کھاتا کی گزارا کر رہی تھی، مدینے آئی تو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک سوائے مصیبتوں کے کسی اور چیز کا سامنا نہیں کیا، مگر ہر مقام پر صبر کیا فاطمہ نے۔ میں کیونکہ کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں اس لیے بہت تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو صحیح طور پر لے کر گزر رہا ہوں، کبھی تفصیل آ سکتی ہے بعد میں۔ اب مدینے آئے، مدینے آ کر پہلی سن ہجری سے 11 سن ہجری تک آپ دیکھیں باپ کے گھر میں پہنچی تو مدینے کے ابتدائی دن کتنے خطرناک تھے، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کے احساس کو مٹانا پڑتا تھا، شوہر کے گھر میں گئی تو یہ تو مشہور چیز ہے آ کر تہر باقے سے گزر جایا کرتے تھے، 3-3 دن کھیل کا ایک دانا اڑ کر منہ میں نہیں جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ 10 ہجری میں 11 ہجری میں باپ کی وفات، اور اس کے بعد 75 دن یا صحیح روایت کی بنا پر 95 دن زندہ رہی، کس حالت سے مسائل میں آپ تفصیل کے ساتھ سنا کرتے ہیں، ہر مقام پہ صبر کیا، ہر مقام پر صبر سے فاطمہ نے کام لیا، ہر مقام پر فاطمہ بالکل خاموش اور ثابت و ثابت، لیکن ہاں صرف ایک مقام ایسا ہے جب فاطمہ بظاہر صبر نہیں کر رہی ہیں بلکہ شکوا شکایت کر رہی ہیں، اسے شکوا کہنا بھی مناسب نہیں، صبر کی گفتگو کے ذہن میں ایک خیال آ سکتا ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ کون سا وقت تھا جب فاطمہ سے باغ بدر چھینا جا رہا تھا اور جب فاطمہ کے گھر کے اندر لوگ درانہ داخل ہوتے چلے آ رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، دروازہ گرایا جا رہا ہے، گلے میں رتیاں باندھی جا رہی ہیں، اس وقت کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بیوی فاطمہ اپنے تمام تر حجاب و پردے کے ساتھ مسجد نبوی میں آتی اور آنے کے بعد وہ مارکۃ العنا خطبہ ارشاد فرمایا جو ہر مومن کو ضرور پڑھنا اور سمجھنا چاہیے تھا، وہ خطبہ جو ظالم حاکم کے سامنے آ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ ہاں صبر اس منزل تک صحیح ہے، یعنی صبر کا مطلب اگر خاموشی لیا جائے اس منزل تک صحیح ہے کہ جب تک کہ دین کو یا اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن اگر جابر حاکم ہے، اگر کہیں امر بالمعروف کی بات آ رہی ہے، اگر کہیں کسی کو نصیحت کی بات آ رہی ہے، پھر صبر نہیں کرنا چاہیے، پھر حقائق کو بیان کر دینا چاہیے، اور یہی چیز کربلا کے واقعے میں امام حسین کے سامنے آتی ہے، اور اسی صبر کی ایک چیز سعید ابن جبیر کے واقعے میں پوشیدہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صبر کے معنی کیا ہے کہ آپ خدا کے راستے میں جدوجہد کریں، آپ خدا کے راستے میں کوشش کریں، میری گفتگو کا ابتدائی حصہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو خود آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ وصیت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، میراث کا مسئلہ، گھر والوں کو سمجھانا کتنا مشکل کام ہے، ماتے کو بتانا کتنا مشکل کام ہے، کیسے کیسے اعتراضات اور تانوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، لیکن اب یہی صبر کا مسئلہ کہ آپ اللہ کا جب پیغام پہنچانے کی بات آ جائے پھر کسی صبر کی ضرورت نہیں ہے، پھر بے خوف آپ لوگوں تک اعلان کلمۃ الحق کریں، بے خوف لوگوں کا خدا کا پیغام پہنچائے، اور اس وقت جو مصیبتیں آپ کے اوپر پڑے انہیں صبر کے ساتھ برداشت کیجیے، مگر صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے غم کو دبا دبا کے رکھے، انسان اپنے غم کو دل کے اندر بند کر کے رکھے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مصیبتیں خدا کی وجہ سے آپ پر آئیں انہیں آپ خوشی سے برداشت کیجئے، ہنستے ہوئے برداشت کیجئے، اطمینان کے ساتھ برداشت کیجئے۔ جس طرح سعید ابن جبیر کا واقعہ ہے، اس واقعے کا آخری جز آپ کو پہنچانا کہ صبر کس طرح سے انسان کو کرنا، تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے الگ اعلان کھڑے ہو جائیے، کسی کی پرواہ نہ کریں، اور جب اس سلسلے میں تانے اور مصیبتیں آئیں تو اپنے دل تک اس کو روکنا اور یہ سوچنا کہ ہاں میں صبر کرتا ہوں، میں اپنی فریاد کسی سے نہیں کرتا، یہ غلط ہے۔ اپنے دل میں غم لانے ہی نہ دیجیے، اپنے دل کے اندر غمگینی کی کیفیت آنے ہی نہ دیجیے، بلکہ خوش ہو کر برداشت کریں، بلکہ مسکراتے ہوئے برداشت کریں، بلکہ سوچتے ہوئے برداشت کریں کہ ہاں میرا یہ حقیر وجود اس قابل تو ہوا کہ اسلام کے خاطر اس کو برا بھلا کہا جائے، میرا یہ حقیر وجود اس منزل پر تو پہنچا کہ صرف خدا کی خاطر اسے برا بھلا کہا جا رہا ہے اور غیر نہیں گھر والے میری مخالفت کر رہے ہیں۔ ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے صبر کریں گے تو صبر کا مقصد پورا ہوگا، ورنہ اگر دل میں جذبات کو دباتے ہوئے صبر کریں تو انسان کو صبر کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان کو ٹی وی ہو سکتی ہے، صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ صبر اس چیز کا نام ہے کہ ہر تانے کو، ہر پریشانی کو، ہر بائی پاس کو، ہر مخالفت کو آپ ہنستے ہوئے اور اطمینان کے ساتھ برداشت کریں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا کہ جب علی کے نام لیواؤں کو چن چن کے قتل کیا جا رہا تھا، علی کے نام لیواؤں کی تلاش ہو رہی تھی کہ حجاج ابن یوسف وہ شخص ہے جس کے مظالم میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ ابھی تو بہت کچھ اس کے بارے میں باقی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتا تھا وہی جملہ جو ہم کہا کرتے ہیں، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہی کہا کرتا تھا، کاش میں کربلا کے میدان میں ہوتا تو حسین کے قتل میں میری بھی تلوار چلتی، حسین کے قتل کرنے والوں میں میرا نام بھی شامل ہوتا، میں کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گیا کہ فوجی یزید کے ساتھ میں کربلا نہ جا سکا۔ تمام زندگی اس کی ایک ہی تمنا نظر آتی ہے کہ کاش میں کربلا میں قاتلان امام کے اندر شامل ہو جاتا۔ یہ وہی ملعون شخص تھا جس نے امیر المومنین کی قبر کی تلاشی کے لیے 3000 قبریں کوفے کے آس پاس کھدوا دی تھی کہ شاید اس نے امیر المومنین کو دفن کیا گیا ہو، شاید اس نے امیر المومنین کو دفن کیا گیا ہو، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ امیر المومنین کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ چھٹے امام کے زمانے میں ہارون رشید عباسی ایک شکار کھیلتا پھیلتا پہنچا، تب اس قبر کا نام و نشان پتا چل سکا تھا۔ تو حجاج کی تمام زندگی ایک ہی حسرت تھی، میں نے سب ظلم کر لیا ہے، کسی طرح علی کی قبر کا نشان مل جا۔ چنانچہ قبروں پہ قبریں کھدوائے جا رہا تھا، بے انتہا مظالم کیے، اور آخری زمانہ جب اس کا آیا، موت جب اس کی آئی، اگرچہ خدا نے عین اس وقت جو جب یہ اپنے ظلم کی پوری شدت پہ تھا، اس کی بیوی کے ذریعے سے اسے اتنا دلیل کیا اور ایسا دلیل کیا کہ خود یہ مانتا ہے کہ جتنا دلیل میری بیوی نے مجھے کرایا اتنا دلیل میں کبھی نہ ہو سکا، لیکن اس کی تفصیل میں جاؤں گا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو حجاج ابن یوسف کا آخری وقت قریب آیا، آخری وقت آیا کیسے؟ سعید ابن جبیر چوکے امام کے انتہائی مقدس صحابیوں میں ہیں، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، شعبان 95 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، عمر ان کی 49 سال تھی، کبھی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ آئے گا۔ مستجاب الدعوات بزرگ تھے، جو دعا مانگتے تھے خدا فوراً اسے قبول کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب ان کو حجاج ابن یوسف نے گرفتار کیا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی تھی خدا سے کہ خدا بندہ میرے بعد حجاج کو اتنا اختیار نہ دے کہ وہ کسی اور مظلوم کو قتل کر سکے۔ چنانچہ یہ آخری شخص تھے جو حجاج کی تلوار ظلم سے شہید کیے گئے، اور اس کے بعد حجاج کی جہنم باطل ہو گیا، اسی کیفیت کے ساتھ جو میں نے حال ہی میں ایک مجلس کے اندر بیان کی۔ سعید ابن جبیر عابد شب بیدار انتہائی زاہد لوگوں میں سے تھے، اور اپنے زمانے میں ان کا وہ مقام تھا کہ جو شخص ان سے علم حاصل نہ کرتا تھا اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں عالم بن گیا، لوگ اس کے دعوے کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ سعید ابن جبیر جس کو نہ پڑھائے، ان کے زمانے میں لوگ اس کو عالم ہی تصور نہیں کیا کرتے تھے۔ محب علی ہیں، زمانہ خاندان بنو امیہ کا ہے، دشمنان اہل بیت اپنے تمام تر عروج کے اوپر ہیں، حجاج ابن یوسف اس وقت گورنر ہے، اور ولید اور سلیمان کی حکومت جاری ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے شراب نوشی کیا کرتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی اس محب علی کا وہ مقام تھا کہ جو ان کے پاس نہیں آتا تھا اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ عالم ہی نہیں۔ انہیں گرفتار کر کے لایا گیا حجاج ابن یوسف کے دربار میں، اور حجاج ابن یوسف سے ان کی گفتگو، تو روایت یہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی گئی تو اس وقت واسط ایک مقام ہے کوفے کے قریب، وہاں پر رات کا وقت تھا، یہ عبادت خدا میں مصروف تھے۔ انہیں اسی حالت نماز کے اندر جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی اور انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا، لیکن رات کا وقت تھا اور واسط کے قریب کا جو علاقہ تھا وہ علاقہ اس وقت درندوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس علاقے میں اس وقت شیر وغیرہ بھی پائے جاتے تھے۔ انہیں گرفتار کر کے لے چلی حجاج کی فوج، لیکن مسئلہ یہ تھا فوج کا ایک دستہ رسالہ تھا 50 آدمیوں پر مشتمل، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ رات کے وقت ان دریدوں کے درمیان سے سفر کیسے کیا جائے، یہ ان کا تقوی اور پرہیزداری اور تقدس دے کہ گرفتار ہو چکے ہیں، موت آنکھوں کے سامنے، صرف 49 سال کی عمر ہے، جو آج ہو سکتا ہے کہ اچھی خاصی عمر سمجھی جائے، لیکن اس زمانے میں جب اوسط عمر 80 سے 90 سال کے درمیان تھی، 49 سال کی عمر کو عین حالت جوانی کی عمر سمجھا جاتا تھا، گرفتار کر کے لے چلے کہ شریعت کی پاسداری بھی دیکھتے چلے، گرفتار کر کے لے چلے، چلتے چلتے وہ فوج گھبرا رہی ہے کہ رات کو کوئی پناہ کا مقام مل جائے تو ہم وہاں ٹھہر جائے، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک عیسائی راہب راہب کی عبادت گاہ، عیسائی راہب کا سومہ، عیسائی راہب کا سلیزہ، اس کے اوپر منظر پڑی تو فوج نے بڑا غنیمت سمجھا کہ رات کا وقت ہے، ہم رات اس کے اندر جا کر گزارتے ہیں، صبح کو اپنے مشن میں اپنے منصوبے کے تحت پہنچیں گے حجاج کے پاس کوفہ شہر۔ عیسائی جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ روحانیت کے قائل، اور اسی روحانیت کی ایک شکل یہ تھی کہ شہر سے باہر کوئی عبادت گاہ بنائی جائے اور اس کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ تمام دن اور رات پوری زندگی اس میں گزاری جائے بغیر کسی دشمن کا سامنا کیے ہوئے، مضبوط قلعہ تو ہوتی تھی وہ ان کی عبادت گاہ۔ چنانچہ فوج ایک مرتبہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر چلی گئی اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اندر آؤ۔ انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اس جنگل میں، اس ویرانے میں یہ کون شخص ہے جو مکان بنا کے بیٹھا، تو پتا چلا کہ عیسائی راہب کی عبادت گاہ۔ اب ایسا وقت ہے کہ وہ فوج جو ہتھیاروں سے لیس اور مسلح، وہ گھبرا رہی ہے کہ ہم جنگل میں کس طرح ٹھہریں گے، جیسے جیسے رات گھیرتی جا رہی، جیسے جیسے تاریکی بڑھتی جا رہی، درندوں کی آوازوں میں اضافہ ہو رہا اور جانور نظر آنے لگے، وہ فوج گھبرا جا رہی ہے اور پناہ کے لیے اس میں جا رہی۔ انہوں نے سنا، ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، میں اس وقت عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں اس وقت اپنی نمازیں انجام دینا چاہتا ہوں، آج تک میری کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی اور میں نہیں چاہتا کہ آج بھی میری نماز شب قضا ہو جائے، لیکن اس مشرق کے گھر میں جو نجس گھر ہے، جہاں پہ نجاست ہے، میں جاؤں گا، میرا جسم نجس ہوگا، میرا لباس نجس ہوگا، میری عبادت کا خلل پڑے گا، میں مشرق کے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ فوج نے سنا، ایک مرتبہ کہا کہ کیا پاگل ہوئے ہو، چاروں طرف سے درندے نظر آ رہے، تاریخی اور بڑھے گی، یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے اور تم یہ کہہ رہے کہ مشرق کے گھر میں نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں، میں شریعت کے مسئلے کی پابندی کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کی خاطر میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں اندر جانے کو تیار نہیں، نجس مقام پر قدم رکھنے کو میں تیار نہیں ہوں، شرک والے مکان کے اندر میں جانے کو تیار نہیں۔ فوج نے دیکھا عجیب پاگل ہے، ایک مرتبہ ان کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے اندر داخل ہو گئے۔ راہب نے سنا، پوچھا کہ جھگڑا کس سے ہو رہا تھا، بات چیت کس سے ہو رہی تھی، کہا کہ ایسا پاگل شخص ہے، اندر آنے کو تیار نہیں۔ راہب دروازے پر آیا، بڑا سمجھایا، کہا کہ یہاں خونخوار شیر بھی ہیں جو انسانوں تک کو کھا جایا کرتے ہیں، جو اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، مجھے عبادت کرنا ہے، نماز شب انجام دینا ہے، میں اپنے کپڑوں اور لباس کو نجس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ راہب سے مجبور ہو کر گھر کے اندر چلا گیا، مگر اس کے دل میں بے چینی سی تھی کہ یہ شخص کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پائے گا، آج تک تو کوئی ایسا شخص نہیں جو اس جنگل میں آیا ہو اور وہ بچ گیا۔ آج کی رات کو ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا اور اوپر دیوار پر سے جھانک کر دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا، شہید ابن جبیر کوئی امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، ایک مرتبہ عبادت خدا کر رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں اور دائیں بائیں دو شیر کی انداز سے کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں کہ ہر آنے والے درندے کو دور بھگائے دیتے ہیں۔ یہ منظر راہب نے دیکھا۔ دوسرا دن آتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، وہ راہب آتے ہی سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد حجاج کی فوج کو بلا کر پورا واقعہ بتاتا ہے، کل رات کو میں نے کیا دیکھا، کہا اب تو اسے چھوڑ دو۔ فوج والوں نے سنا، ان کے دل میں بھی بے انتہا اثر ہوا، کہا ہم تو اسے چھوڑنے کو تیار ہیں، مگر اسے ہم نے چھوڑا تو حاکم وقت ہمیں نہ چھوڑے گا، ہماری جانیں چلی جائیں گی، بس اس کو گرفتار کر کے تو لے جائیں گے، اس کے علاوہ تم جو کام کہو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والوں کی شان بھی دیکھیں، سعید ابن جبیر سے کہا کہ جو خواہش آپ کا یہ پوری کریں گے سوائے آپ کے رہائی کی، تو کہا بس یہ خواہش ہے، مجھے پتا ہے کہ حجاج کے پاس جا کر کیا کچھ نہ ہو جائے گا، مجھے عبادت کی بڑی تمنا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے، بس ایک رات کی مجھے مہلت اور دے دو تاکہ یہ رات میں شبداری کر کے دل کھول کے خدا کی عبادت کر لوں، اپنے دل کی تمام تر تقسیم کا سامان کر لوں،